من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف صلات سے متعلق مجالس کا ذکر ہے. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول, علمنی دعا ادعو بہ فی صلاتی, مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو میں اپنی نمازوں میں اس کو پڑھا کروں. تو پیارے رسول نے فرمایا, حضرت ابو بکر سے قل, آپ کہو ان الفاظ میں دعا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تعالی میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے, ولا یغفر الذنوب الا انت, گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشتا نہیں یا بخشنے والا نہیں, فاغفر لی مغفرة من عندک, اپنی خاص رحمت سے مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم کر, انک انت الغفور الرحیم. اس دعا کو تشہد اور تحیات اور صلاۃ الرسول کے بعد پڑھنے کا یہ موقع ہوتا ہے. جس صلاۃ کہا ہے نماز میں کیسے میں دعا کروں, صلاۃ کے درمیان, یہ نہیں کہ نماز کے بعد یا ہاتھ اٹھا کر کے جب کرنا ہو دعا, عام حالات میں جب بھی اس کو پڑھے جائز ہے, یہ عام ذکر اور عام دعا میں بھی شامل ہے. لیکن صلاۃ میں جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر سکھائی ہیں ان کو صلاۃ میں ضرور پڑھنا چاہیے. عن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کے ساتھ نماز پڑھی, فکان یسلم عن یمینہ, آپ سلام کیا کرتے تھے, کانا یسلم, یہ استمرار کا کی تعبیر ہے, یہ نہیں کہ ایک مرتبہ سلام کیا, یعنی آپ ہمیشہ یا اکثر کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دائنی طرف, وان شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے یہاں وبرکاتہ کا ذکر نہیں ہے, اگرچہ یہ لفظ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کامل سلام اور کامل اجر کا, جب ایک کسی کے اوپر آپ سلام کسی سے کریں تو کامل اجر کا باعث ہے, لیکن یہاں نماز کے بعد یا نماز سے نکلنے کے لیے السلام میں بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ فقط پیارے رسول سے وارد ہے. اس وجہ سے آدمی کو ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں اگر کوئی شخص یا عقل دوڑانے لگے کہ آخر وبرکات ہو کہہ لینے میں کیا نقصان ہے, تو ٹھیک ہے, اسی طرح برکات ہو, تحیات ہو, صلوات ہو, بہت کہتے جائیے. تو آپ کس کو روک سکتے ہیں کہ کون سے الفاظ نہ کہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پیارے رسول نے جو چیز کہی ہے اس کو اسی جگہ پر استعمال کرنا چاہیے, اس میں مزید اپنی طرف سے اگر عام ایسے امور ہیں جس میں عام دلیلوں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بڑھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اپنی طرف سے مزید چیزیں بڑھانی یہ صحیح نہیں ہے. وعن المغیرۃ بن شعبہ, میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ یا تو دائنے اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے, اور کبھی آپ صرف ایک سلام پھیرتے تھے عام نمازوں میں بھی, اور وہ آگے کی طرف دائنے طرف ذرا سا مائل ہو کر کے, گویا آپ نے تحیات پڑھی, صلات پڑھی, دعائیں پڑھی, اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بس اتنا کہہ کر کے آپ صلات سے نکل جاتے تھے. یہ بھی طریقہ ثابت ہے, یعنی یہ کہ بعض اوقات پیارے رسول نے ایسا بھی کیا ہے, اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ جائز ہے, غلط نہیں ہے. دوسری بات یہ کہنا کہ نہیں, بعض کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے صلات سے نکلنا یہ واجب نہیں ہے, حالانکہ حدیث میں ہے تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم, تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. تحریم نماز میں تمام چیزیں جو نماز کے علاوہ چیزیں حرام ہیں, اس کو حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے آپ داخل ہوں. اور جب نماز سے نکلنا ہو تو السلام علیکم کہہ کے نکلیں، یہ ہے. لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، السلام علیکم کے ذریعے نکلنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ واجب الخروج بسنعہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی اپنے طور پر کوئی بھی ایسا کام کرنا شروع کر دے جو صلات کے مخالف چیز ہوتی ہے، کوئی بادام وغیرہ رکھے ہو جیب میں نکال کے کھانا شروع کر دے، کوئی چیز بھی ہو، کھجور رکھے ہو سامنے، تحیات صلات اور دعا پڑھتے پڑھتے اچانک کھانا شروع کر دے تو گویا نماز سے نکل گئے، یہ ان کا کہنا ہے. یہ چیز غلط ہے. ایک چیز اصول میں، یہ بھی انہی لوگوں کے اصول میں جو یہ بات کہتے ہیں جائز، انہی کے اصول میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے اگر کسی مسئلے میں معاذبت کی ہے، معاذبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو کیا ہے، اس کے خلاف ثابت نہیں ہے، تو پھر وہ چیز واجب ہوتی ہے. یہ قاعدہ ان کے یہاں ہے، تو اس کی بنا پر اس کو واجب کہنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں واجب نہیں ہے، گویا انہی کے اصول کے تحت یہ قول غلط نکلتا ہے. اس وجہ سے ہمارا یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے کہ پیارے رسول نے کسی زمانے میں بغیر السلام علیکم کے کسی نماز سے نہیں نکلے آپ، تو اس کا کہنا واجب. اگر کوئی شخص، اس میں نتیجہ کیا ہوگا، آپ کہیں گے کوئی فرق نہیں پڑا، جب تحیات بھی پڑھ لیا، صلات بھی پڑھ لیا اور دعا بھی کر لی، تو نماز سے نکلنے کا کوئی بھی طریقہ ہو لے کوئی فرق نہیں. نہیں، فرق پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم کے ذریعے ہی نماز سے نکلنا واجب ہے، تو پھر اگر کسی شخص نے سے ریا نکل گئی، سب کچھ پڑھ لیا لیکن السلام علیکم نہیں پڑھا، تو پھر کیا واجب ہے اس کے لیے؟ جا کر کے وضو کرے اور نئے سرے سے نماز کو دہرائے. لیکن ان کے یہاں جائز ہے، وہ بھی کر لے تو وہ جائز ہے، یعنی جان بوجھ کر کے اگر ریا کھول دے تو خروج میں سنے نہیں میں داخل. یہ چیز صحیح نہیں ہے. صحیح ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ہی نماز سے خروج ہوگا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة. حضرت مغيرة بن شعبة کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہا کرتے تھے، یہاں نماز کے بعد سلام سے نکلنے کا مسئلہ ہے، سلام سے نکل لینے کے بعد جیسا کہ دوسری روایات میں آیا ہے، اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اللہ کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے، ولہ الحمد اور اسی کے لیے تمام تعریف ہیں، وہ علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ تعالیٰ جو تو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت اور جس کو جو چیز تو روک دے کسی سے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور جس چیز کو کسی سے روک دے تو دینے والا نہیں ہے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کس قدر بڑی عظمت کا اور بڑے بلند مرتبے کا آدمی ہو اس کا مرتبہ تجھ سے بڑھ کر کے کسی کو فائدہ نہیں دے گا، تجھ سے آگے بڑھ کر کے تو نہ چاہے تو اس کا مرتبہ کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچا سکتا ہے. اس کی تفسیر آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لیں جس میں آپ نے اپنے اقرب الاقارب کو مخاطب کر کے کہا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ اعملی فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا، کیا اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ہے جس کا درجہ ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑا، تمام انبیاء میں افضل، اشرف المخلوقات. لیکن پیارے رسول نے خود فرمایا، اے فاطمہ عمل کرو، عمل کے ذریعے ہی سے میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، میری شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہوگی، نیکی بھی کیے گناہ بھی کیا ہے، نیکی مطلق نہ ہو تو وہ کفر اور شرک لے کر کے جب آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ بدعت کے بارے میں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، ایک مسلمان کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ لینا چاہیے، اس میں اندھا پن یا اندھی تقلید استعمال کر کے اپنے عاقبت کو خراب کرنا چاہے یہ اس کی مرضی، لیکن حقیقت ہے کہ مسئلہ بہت ہی گمبھیر اور بہت ہی گاڑا ہے آنے والا وقت. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ ہم اپنے تئیں صحیح دین سیکھ کر کے صحیح دین پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے جائیں گے کچھ لوگ، پیارے رسول فرمائے، فرشتے ان کو مار مار کے بھگائیں گے، حوض کوثر تک نہ آنے دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اسے ہابی میری امت کے لوگ ہیں یا میرے ساتھی ہیں، ان کو آنے دو، ساتھ ہی یہاں اس صحابی کی تفسیر اصحاب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ مراد منافقین ہوں جو نفاق برتتے تھے، یا عام امت ہے جیسا کہ نبی دوسری روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، وہ صحابی یعنی یہ میری امت کے آدمی ہیں، آنے دیں. صحابہ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں دین میں نکال لی ہیں. در رسول اس کے بعد فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو، زیادہ سے زیادہ دوری ہو اس کے لیے مجھ سے دور پار وہ لوگ جنہوں نے میرے دین میں بہت کچھ رکھنے ڈالے اور دین کو بدل دیا. تو کہنے کا مطلب ہے لا ينفوز الجد من کل جد، ان ادعیہ و اذکار کا معنی ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں اور صرف عربی کا لفظ استعمال کر کے تبرکن پڑھ لے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر تو دے گا، لیکن جب تک اس کے مفہوم کو نہ سمجھیں گے اس پر تربیت ذہن پر ایک تربیتی اثر نہیں پڑے گا. بار بار کسی چیز کو دہرانے سے الحمد کا مطلب کیا ہے، قدر رب الناس کا مطلب کیا ہے، ان دعاؤں کا مطلب کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نہ جاننے کی وجہ سے ان سب قرآن اور حدیث کے الفاظ یا معانی آیات و اذکار کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت گمراہی ہوتی ہے. بار بار آدمی اگر یہ سوچے لا ان فو بزل جد من کل جد، اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارت نہیں کر سکتا، تو یہ جو قبریں پوجی جاتی ہیں یا مقبورین اولیاء کے نام سے، اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں کرے گا اگر وہ نیک مرے ہیں. جو لوگ ان کو اپنا معبود بناتے ہیں یا اپنا ولی سمجھ کر کے کہتے ہیں ہمارے شفیع ہوں گے قیامت کی سفارتی، ان کی غلطی ہے. اب اگر وہ سوچیں کہ لا ينفوز الجد من کل جد ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اگر اس کے معنی سمجھیں تو یقیناً کوئی موقع اور محل رہی نہیں جاتا ہے کہ غیر اللہ سے کوئی طلب کی جائے یا غیر اللہ کے لیے کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جائے جو شرک کا عقیدہ ہو. وعن سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے ذریعے سے نماز کے بعد پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بکا من البخل، اے میرے رب میں بخل سے، بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بخل کیا ہے؟ کوئی چیز بھی ہو، بات میں بخل، مال میں بخل، کوئی چیز بھی ایسی ہو. ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو بخیلی کر کے چپ رہنا یہ غلط ہو گیا، یہاں بھی بخل ہے. اے پیارے رسول نے پوچھا کہ جانتے ہو بخیل کون ہے؟ البخیل من امتی من ذکرت عنده، میری امت میں بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہے میرے اوپر صلات نہ پڑے. تو یہ بخل تمام معنوں کے لیے شامل ہے، اور سب سے بڑا بخل یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے، جو بخل عام مشہور ہے کہ بخیلی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، مال دیا ہے، واجب خرچ کرنے کے بجائے وہ نہیں خرچ کرتا ہے، یہ سب سے بڑا بخل ہے. زکوٰۃ واجب ہے نہیں دے رہا، یہ بڑا بخل ہے. اسی طرح اولاد کا حق، اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، ان کو اچھے سے اچھا کھلا سکتے ہو، پہنا سکتے ہو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی ترجمانی کر سکتے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرو، لیکن اس کو آدمی جمع کر کے رکھتا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد لاکھوں اور کروڑوں کا پیسہ ان کے کچھ کام نہیں آتا ہے، اور زندگی بھر غریبی اور فقیری میں گزار کر کے نہ خود کھایا، نہ غریبوں کو کھلایا، نہ بچوں کو کھلایا، بعد میں بچوں کو ملا تو بچے اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو یہ بخل عام ہے، اللہ معنی اعوذ بک من البخل. لیکن اگر آدمی مجبور ہے تو وہاں بخیلی نہیں ہوگی، بخیلی نہیں کہی جائے گی. آدمی مجبور ہے، کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، بول نہیں سکتا، غلط کام کرنے والا موذی آدمی ہے یا اس قسم کا آدمی ہے جس سے ایذا کا خطرہ ہو، تو وہاں اس کو بخیلی نہیں کہیں گے، چپ ہو جانا. کم سے کم تیسرا مرتبہ جو ہے، تیسرا درجہ جو ہے نہی عن المنکر کا، کہ کہے اللہم ھذا منکر، دل سے اس کا انکار کر کے اور تجدید انکار کرتا رہے، تاکہ دل آہستہ آہستہ اس سے مانوس نہ ہو جائے. غلط کام آج دیکھا، کل دیکھا، پرسوں دیکھا، مانوس نہیں، جب بھی دیکھا تو تجدید انکار کرے دل سے کہ اللہ تعالیٰ یہ منکر ہے، یہ غلط چیز ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اور اگر کہہ سکتا ہے، دو ٹوک نہ بولا، تو بخیل ہوا. اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن، اور بزدلی سے میں تیری پناہ مانتا ہوں. بزدلی کیا ہے؟ جہاں آدمی کو کی ضرورت ہے جہاد کے لیے نکلنے کی، وہاں گھر میں بیٹھ جائے، یا کہیں کلمہ حق کہنا ہو تو کلمہ حق کہنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن مصنوعی عذر بنا کر کے اگر ہم اگر اس کے خلاف بات اٹھائیں گے تو یہ ہوگا ہوگا، نہیں، حق کے لیے جرات ایک بہت بڑے اجر کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد، افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جاہل. جس شخص کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے اور ظالم بھی ہے اس کے سامنے حق کی بات کہو بڑی جہاد کی بات ہے. ایسا ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے ڈر سے پہلے آدمی نے اس کی برائی دیکھی نہیں کچھ کہا، دوسرے نے دیکھی، تیسرے نے دیکھی اور وہ شیر ہوتا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایک آدمی آ کر کے کھل کر کے واضح طور پر اس سے بات کہہ جاتا ہے تو اس کے دل پر اس کا اثر ہو جاتا ہے اور غلط بات سے رک جاتا ہے. اس وجہ سے اس میں بخیلی یا بزدلی برتنا یہ دین اور ایمان کی بات نہیں ہے حقیقت میں. اسی طرح دشمن گھیر لے اور جہاد فرض ہو گیا، اس وقت آدمی موت کے ڈر سے حقیقت میں اگر دشمن کا مقابلہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کو اپنے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن وہی اگر تنگ کر کے کھڑا ہو جائے تو دشمن کے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے. انا ننصر رسلنا والذین کیا ہے دوسری آیت میں، جس میں ایمان والے اور اپنے رسولوں کو کہ ہم مدد کریں گے، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں ہم کمزور ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ جبن ہوتا ہے. جہاں چیز واجب ہے اسی وجہ سے اس کا بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے. اگر آدمی اپنے مال سے دفاع کے لیے بھی کوئی یہ نہ کہے کہ مال ایک دنیا ہے، حقیر دنیا کی چیز ہے، لے جانے دو، اس کے پیچھے ہم اپنے کو ضائع کیوں کریں. نہیں، ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ 10 روپے یا 1000 روپے کی خاطر اگر جان دے دیں تو آپ نے گویا غلطی کی. نہیں، آپ اس 10 ریال یا 10 روپے یا 1000 روپے کے لیے جان نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ایک شریعت کو قائم کرنے کے لیے جان دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون ماله فهو شہید. اپنے مال سے دفاع کرنے کے لیے، مال جس کو ہم کہتے ہیں یہ حقیر دنیا کی چیز ہے، جو اس مال سے دفاع کرنے کے لیے مارا گیا اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. کیوں؟ صرف مال کے لیے نہیں دفاع کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ ظالم کا ہاتھ یا غلط کار کا ہاتھ آپ پکڑ کر کے مڑوڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اس پر آپ کو اجر ملے گا. اور اگر اس راستے میں مر بھی گئے، مارے گئے، تو اللہ تعالیٰ اس موت کو بہت ہی مبارک موت شمار کرتے ہیں. من قتل دون مالی فهو شہید. تو بخیل جبن جو ہے، بزدلی، حقیقت میں ایسے موقع پر ظاہر ہوگی. آدمی اس کے گھر میں دشمن گھس رہا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی ماں ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کون سے کس شخص کی غیرت تقاضا کرے گی کہ وہ چپ چاپ گھر سے نکل کر کے بھاگ جائے ڈر کے مارے اور لوگوں کے لیے چھوڑ دے اپنے بچوں کو؟ نہیں، یہاں اس کے جبن کا، یہاں اس کے بخل کا پتہ چلے گا. لیکن اللہ کی مدد لے کر کے اگر اکیلا کھڑا ہو جائے تو ایسے واقعات اب بھی سننے میں آتے ہیں کہ دشمن کے سینکڑوں آدمی 2-4 مسلمانوں سے پسپا کھا جاتے ہیں. الحمدللہ ایسے واقعات ہیں. اس وجہ سے بزدلی برتنا یہ دین کی چیز نہیں ہے، جہاں شجاعت اور جمع مردی دکھانی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک تقدیر رکھی ہے، لیکن اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں داخل کیا ہے. یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ ہماری عمر اگر اللہ نے لکھ دی ہے کہ 90 سال ہو کر کے کھوسٹ چارپائی پہ 1 سال 2 سال رگڑ کر کے پیٹھ بھی کٹ جائے گی تبھی مریں گے، تب تو وہی ہوگا. یعنی یہ سوچیں کہ وہی لکھ دیا وہی ہوگا، نہیں. اسباب استعمال کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں رکھا ہے. یعنی یہ کہ دعا کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو پھیر دینے کا سبب بنایا ہے. آپ حدیث شریف پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو دعا ہی واپس لوٹا سکتی ہے. اور گویا اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے کہ اگر میرا بندہ دعا کرے گا، پناہ مانگے شیطان سے، تو اس کو پناہ دوں گا. جیسا کہ حدیث میں ہے لئن استعاذ بی لأعیذنہ، اگر مجھ سے پناہ مانگے میں اس کو پناہ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ ترجمہ ہے گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی لا يرد القضاء الا الدعاء. تو آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں اگر ہماری عمر 110 سال ہو کر کے اور ناک رگڑ کر کے مرنے کے لیے کی ہے تو کیا دعا سے فائدہ. نہیں, دعا کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ تعالیٰ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں بری عمر کو لوٹا دیا جاؤں. یعنی یہ کہ جیسے کہ ہم بوڑھوں سے سنتے رہے ہیں یہ لفظ استعمال کرتے تھے, اللہ تعالیٰ چلتے پیروں کو اٹھا لینا, یعنی چلتے پیروں ہمیں اٹھا لینا, کسی کا محتاج نہیں کرنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالوں آدمی جھیلتا رہتا ہے, نہ اٹھنے کی طاقت نہ بیٹھنے کی طاقت, ایک گلاس پانی بھی پینا ہو. اللہ تعالیٰ بچائے ہر مسلمان کو, بڑی بیماریاں بھی آتی ہیں, فالج آ جائے اور کچھ ہے, ان سب سے پناہ مانگنا چاہیے. آدمی کو حقیقت میں اللہ سے ہر وقت اس چیز سے ڈر کر کے یہ سوچے کہ ہم اس وقت تندرست ہیں ہم اور غافل رہیں, یہ چیز غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے تھے اس قسم کی, اللہ تعالیٰ ہمیں عمر, لمبی عمر کی خراب حالت پر نہیں پہنچانا. اسی طرح پیارے رسول دعا فرماتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال, اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ تعالیٰ اعوذ بک من البرس, برس کی بیماری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من برس والجنون, پاگل پنی سے میں پناہ مانگتا ہوں. والجزام ومن سیئ الاسقام, اور تمام قسم کی بری بیماریوں سے. بیماری بعض ایسی ہوتی کہ سب اس کو غلط سمجھتے ہیں, بخار ہے زکام ہے, یہ بری بیماریوں میں نہیں ہے, لیکن اب ایسی بیماری ہو جائے جس سے لوگ اس سے دور بھاگنے لگے, تو پیارے رسول نے اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیئ الاسقام. اس وجہ سے آدمی کو دعائیں کرتے رہنی چاہیے, اس قسم کی چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے. واعوذ بک من فتنۃ الدنیا, اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے. دنیا کا فتنہ بہت بڑا ہے, خود اپنے نفس کے غرور کا فتنہ, یہ بھی دنیا کا فتنہ ہے, اولاد کا فتنہ, انما اموالکم واولادکم فتنہ, اور دوسرے فتنے ہیں, کسی کے حسد کا شکار نہ ہو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. یہ بھی دیکھیے, کوئی حسد کر کے سحر اور جادو کر دیتا ہے, کروا دیتا ہے, ایسے بھی ہوتے ہیں. من شر حاسد اذا حسد, ہر چیز سے, یہ دنیا کے فطروں میں آیا. اسی طرح فطرے میں اس طرح بھی پڑھ سکتا ہے آدمی کہ خامخواہ کو کسی سے الجھنے کی بات آ جائے. ہر چیز کو ذہن میں رکھ کر کے پھر پناہ مانگنا چاہیے آدمی کو. چلتا پھرتا ہے, روزانہ چلتا ہے, لیکن کسی دن ٹھوکر کھا کر کے پیر موچ ہو جائے بھی آ جائے تو دیکھیے بیٹھ جانا پڑتا ہے آدمی کو. ویسے ہر وقت اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے حقیقت میں. اسی وجہ سے پیارے رسول کی صفت مبارکہ یہ ہے, کان یذکر اللہ علی کل احیانہ, اللہ کا ذکر ہر وقت آپ کرتے تھے. پیارے رسول کا یہ فعل یہ اسوہ امت کے لیے ہے, اور یہ تفسیر ہے اللہ کے کلام کی, جس کی تفسیر اپنے نیک بندوں کی جو اللہ تعالیٰ نے وصف بیان کیا ہے یا صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے, الذین یذکرون اللہ, جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قیاماً وقعوداً کھڑے ہو کر کے بیٹھے ہیں, وعلی جنوبہم لیٹے ہیں تو اپنے پہلو کے بل بھی وہ ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں. اور یہ چیز انسانی تربیت کے لیے, نفس جو ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان النفس لأمارۃ بالسوء, یہ نفس جو ہے آدمی کو برائی پر ابھارنے والا ہے, اس کو مارنے کے لیے ذکر اذکار اور شیطان سے پناہ. اور وہ شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ انسان کو آگے سے آ کے, پیچھے سے آ کر کے, دائنے سے آ کر کے, لاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, طاقت دے دی آ کر کے گمراہ کرے, یہاں تک کہ رگے انسان میں بھی دوڑ جانے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, آدمی سوتا ہے, ان الشیطان یبیت علی خیشومی, تو ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, ذکر اذکار کرنا چاہیے. آدمی بیٹھا ہے تو چپ چاپ, جیسے کہتے ہیں کہ ایک دم چپ ہو کر کے جب چپ رہے گا, کچھ نہیں ذکر کرے گا, تو اس کا ذہن غلط بات ہی سوچے گا. ذہن کی تربیت کے لیے ذکر اذکار کرنا چاہیے زیادہ زیادہ, یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی نیند جب تک نہ آئے تو آدمی کو چاہیے کہ ذکر اذکار کرے. اللہ گھبراہٹ ہے, آدمی کو نیند نہیں آ رہی ہے, تو کیا طریقہ ہے کہ نیند لائے؟ اٹھ کر کے وضو کر لے, انشاءاللہ دو رکعت نماز پڑھ لے, وہ بھی ایک ذکر ہے, اس کے بعد ذکر اذکار میں مشغول ہو جائے. دیکھیے شیطان جو ہے وہ بھی تھپکی دینے لگے گا, وہ چاہے گا کہ سو جائے تو ذکر میں مشغول ہو گیا. اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آدمی کا دل گھبرا جاتا ہے. یقیناً پتھر نہیں ہے, سنگ و خشت نہیں ہے, دل ہی ہے, وہ لوہے کا نہیں ہے, لیکن کسی چیز سے بھی متاثر ہو سکتا ہے. لیکن آدمی جب یہ سوچ لے کہ ما کان اللہ, جو کچھ ہے بس اللہ پر ڈال دے, ما شاء اللہ کان کہہ کر کے, اور اس کے پیچھے مرنے سے پہلے نہ مرے, تو دیکھیے اگرچہ اس کو گھبراہٹ آ رہی ہے تو ذکر اذکار میں ڈوب کر کے یقیناً وہ گھبراہٹ بھول جائے گی, اس کو آرام کی نیند آ جائے گی. لوگ کہتے ہیں آج ایک معاملہ ہو گیا اور نیند نہیں آئی, ہوتا ہے, صحیح بات ہے, اور اپنے کو لوگ فیشن بنا لیا کہ میں بہت حساس واقع ہوا ہوں. بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے, وہ خود اپنے بارے میں اپنی تعریف کرتے ہیں, بھائی میں بہت حساس واقع ہوا ہوں. ہر ایک کے حس ہے, ہر ایک کے دل ہے, ہر ایک کے دماغ ہے, لیکن اس غلط حس کو, اس کو آپ تعریف کے لہجے میں مت بیان کریں میں بہت حساس واقع ہوں, اس غلط حس کو اللہ کے ذکر کے تابع کر کے آپ اس کے ورے تباہ نہ ہو. اللہ کے ذکر کے تابع کر کے انشاءاللہ اس غلط حس کو مٹا سکتے ہیں. نیند آئے ذکر اذکار کر کے تجربہ کیجئے, دیکھیے جلدی سے نیند آ جائے گی, کیونکہ اطمینان قلب حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا, غلط نہیں فرمایا, اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. واعوذ بک من شدۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے میں دری بڑا مانتا ہوں. اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ بہت سے لوگ جنہوں نے عقل کا سہارا لے کر کے خوگرے پیکرے احساس کی انسان کی نظر مانتا, پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر اللہ کا بھی انکار کیا, اور جو چیز ان کے احاطے علم و نظر میں نہیں آئی اس کا انکار کر دیا, اور وہ چیز عقلی نہیں ہوئی حقیقت میں. ورنہ ہوا کا بھی انکار کیجئے, گرمی کا بھی انکار کیجئے, نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آثار تو اس کے ہیں. تو کہتے ہیں بہت سے لوگ, اور یہ بھی ایک غلط قسم کے عقیدے سے ہے, کہ غیب کی چیز حدیث سے نہیں لی جائے گی. میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ بعض عقیدے کے بعض قسم کے لوگ ایک اصول بنا لیے ہیں کہ عقیدے کی چیز قرآن ہی سے لی جائے گی یا اس حدیث سے جو متواتر ہو. متواتر کا مطلب ہے کہ ہزاروں سے ہزاروں نے, ہزاروں سے ہزاروں نے, یہاں تک کہ ہمیں وہ چیز ملی. یہ چیز اسلام کے عقیدے اور دین کی نہیں ہے. حدیث سے کوئی چیز ثابت ہے اس کو آپ کو عقیدے صحیح حدیث سے ثابت ہے. شرط یہ ہے کہ بیان کرنے والے مسلمان اور اچھے حافظے کے ہوں, اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو, جیسا کہ جو شروط ہے اس سے ثابت ہو, اس پر یقین لانا ضروری ہے. ان کے اس قاعدے کے تحت کی نہیں, غیبیات اور جو قبر وغیرہ سے متعلق ہونے والی چیزیں ہیں یہ ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے ہیں, اور یہ خبر واحد اور یہ ظنی ایک وہم کی بات وہم کا فائدہ دیتی ہے, اس وجہ سے ہم اس پر یقین نہیں رکھتے. یقیناً یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے. پیارے رسول سے ایک ہی سند سے حدثنا فلان عن فلان, فلان نے ہم سے بیان کیا, فلان نے ہم سے بیان کیا, فلان نے حضرت عمر سے بیان کیا, حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے رسول سے سنا. اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو سو عقیدہ یا حکم شریعت, سلام یا حج زکات یا اسی طرح اخلاق, کسی بھی معاملے کی کوئی چیز ہو اس کو لینا ضروری ہے, اس پر اس کے صحیح ہونے کا یقین رکھنا ضروری ہے, اور وہ علم و یقین کا فائدہ اس سے دیتی ہے. ورنہ یہ قبر کی بات جو ہے ایک ہوائی بات ہو جائے گی. پیارے رسول کیوں پناہ مانگتے تھے قبر کے عذاب سے؟ قبر کے عذاب کا عذاب ہونے والا ہے. کہتے ہیں کہ ہم قبر کے عذاب پر یقین نہیں رکھتے کیونکہ کلام پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے. حالانکہ کلام پاک کو ڈھونڈے ہوتے تو ان کو ملتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا آل فرعون اشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. آل فرعون جو ڈوبے ان کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سخت عذاب میں ڈالو, رات دن صبح شام جہنم کے اوپر وہ پیش کیے جائیں گے, جہنم ان کے اوپر پیش کی جائیں گے. یہ ہے عذاب قبر یا عذاب برزخ کا. آدمی چڑیا کے پیٹ میں بھی چلا جائے, چڑیے خالی ہوں یا کہیں بھی پھٹ کر کے اس کے اجزاء تحلیل ہو گئے ہوں سڑگل کر کے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر اس قدرت پر ہمیں یقین نہیں تو ہمارا یہ ایمان صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کو چڑیا کے پیٹ میں ہے تو اور اس سے نکل کر کے اس کے بیٹ میں چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی ہو ایک ذرے کو عذاب یا ثواب پہنچا سکتا ہے. اگر اس پر یقین نہیں تو یقیناً ہمارے ایمان کو ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے. یہ یقین رکھنا چاہیے. کوئی ضروری نہیں کہ قبر میں دفن ہو تبھی عذاب ہو, نہیں, دریا میں ڈوب جائے, کہیں بھی چلا جائے, مچھلی کے پیٹ میں بھی ہو, اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کے جمع کرنے پر, اور اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اور عذاب قیامت تک، عذاب قبر کا عذاب اس کو دے سکتا ہے یا ثواب قبر کا ثواب اس کو دے سکتا ہے، اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے
اللہ شیخنا،
السلام علیکم، یہ سامدہ جیزان جس میں شیخ عبداللہ حکمی اور شیخ عبداللہ قرعاوی وغیرہ، اور شیخ عبداللہ قرعاوی جو تھے وہ جا کر کے رحمانیہ مدرسے میں انہوں نے پڑھا تھا، دلی رحمانیہ میں، وہاں سے آ کر کے اس علاقے میں انہوں نے علم کی روشنی پھیلائی، یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اس وقت وہاں ان کی مثال ہم نے جا کے دیکھی، حقیقت میں جیسے شیخ بن باز اپنے علاقے میں تھے۔